الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے فرمان عالیہ اور آپ کے احوال مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ سے ہم اپنے ظاہر و باطن کو ان یادوں کے ساتھ مستنیر اور منور کر رہے تھے. حجۃ الوداع کا ذکر تھا اور ترتیب کے ساتھ حجۃ الوداع کے معاملات ابتدا سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں اور بنیادی گوشوں کی طرف آہستہ آہستہ توجہ دلا کر اس موضوع سے اس کی اصل مٹھاس کو کشید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو یقیناً ہمارے ایمان کی جلا، ہماری استقامت کا باعث اور ہماری جملہ تگودوں کے محرکات اور اسباب کی اصل ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کی تقریباً 25 تاریخ یا 24 تاریخ کو حضور روانہ ہوئے حج بیت اللہ کے لیے، اور 5 ذوالحجہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا مکہ مکرمہ میں. وہ محبوب قافلہ کے خدا کے گھر کا سفر ہے اور خدا کے محبوب کی معیت میں ہے. اللہ کا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حج کے قافلے کی قیادت فرما رہے ہیں. ہر مسلمان اپنے سر کے بل حضور کے ساتھ روانہ ہے کہ کیا محبوب سفر ہے کہ جس میں اللہ کے گھر کا قصد ہو رہا ہے اور اللہ کے گھر کی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہو رہا ہے. تو ایک جمع غفیر حضور کے ساتھ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں. یہ واقعہ بخاری میں بھی ہے، صحاح میں ہر جگہ پر موجود ہے. میں ان کے چند گوشیں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں. اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں آج کے درس میں صرف چند باتیں ہی عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ آنے والا موضوع پھر ایک بڑا طویل ہے، اس کو انشاءاللہ پھر بالاستیاب ہم شروع کریں گے. آج اس موضوع کے اختتامی جملے میں عرض کر رہا تھا، سرکار کا ورود مسعود مکہ مکرمہ میں ہوا. سرکار باب السلام سے حرم خدا کے اندر داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. باب السلام وہ دروازہ ہے جو کعبے کے دروازے کے سامنے ہے، اور اس میں آداب بھی یہی ہے کہ کسی کے گھر جب حاضر ہوا جائے تو اس گھر کی پشت کی جانب سے نہیں بلکہ دروازے کی جانب سے آیا جائے۔ تو یہ ادب اور یہ موزونیت کے حوالے سے بالکل موضوع تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کے ادب یعنی اللہ کے گھر کے ادب کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باب السلام سے جلوگر ہوئے ہیں۔ وہاں نسبتوں کے احترام کی بات ہے، کیونکہ جہاں سے اللہ کا پتہ ملتا ہے اس جگہ کا ادب انبیاء بھی کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو میں نے جملہ عرض کیا کہ کعبے کے ادب کے لیے آئے، اس سے مراد و مقصود یہ ہے کہ اصلاً کعبے کا ادب نہیں، اصلاً اس نسبت کا ادب ہے کہ جو اللہ کی معرفت وہاں سے مل رہی ہے، ورنہ روئے زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ مقام سے مماثلت کر سکے، بلکہ کعبہ کیا عرش بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ساری مخلوقات ہیں اور مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے بے نظیر و بے مثال جس ذات کو بنایا ہے وہ حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن انبیاء ہمیں ایک طریق دیتے ہیں، انبیاء ہمیں ایک سلیقہ سکھاتے ہیں، انبیاء ہمارے زاویوں کو درست کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے اس کو نہ دیکھو یہ مرتبے میں چھوٹا یا بڑا ہے، یہ دیکھو کہ اگر وہ اللہ کے دین کا داعی ہے اور اس کے وجود سے، اس کی تحریک سے، اس کے معاملات سے اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت ملتی ہے تو تم پھر اپنے مرتبے سے تنزل کرو، اترو نیچے، اپنے نسبی تفخر سے نیچے آؤ، اپنے حسبی کمالات پر فخر نہ کرو، نیچے آؤ۔ وہ سامنے جو شخصیت موجود ہے جو دین کی خدمت کر رہی ہے، وہ مرتبے میں جس حوالے سے بھی تم سے چھوٹا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی معرفت کا باعث بن چکا ہے تو پھر اس کا احترام کیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں انبیاء سے ملتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کر کے میں پھر اس جملے کی طرف آتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کوہ طور میں تو دیکھا کہ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ پہنچے ہیں، قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے، سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، مختلف انداز میں، مختلف خوبصورتی، مختلف جہتوں کے ساتھ، مختلف صورتوں کے اندر اس کے اہم ترین نکات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک ہی واقعہ یہ بار بار ریپیٹ کیوں ہوتا ہے، تو بار بار ریپیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اور اہم ترین گوشوں کو دیگر الفاظوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ واقعہ تو ایک ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، لیکن اس کی جہت، اس کا مزاج اور خاص طور پر اس کا انداز جو ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو وہ انداز کسی ایک آیت میں نہیں آیا تو پھر دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ پر لا کر اس کو مختلف انداز میں ذکر کیا گیا، اور جہاں پر بھی اس واقعے کو ذکر کرنے میں واقعہ ایک ہے، کلمات بدلتے ہیں، واقعہ ایک ہے، پہائے بدلتے ہیں، واقعہ ایک ہے، اس کا منظرنامہ بدلتا ہے، تو وہاں منظرنامہ اور اس کے حالات اور اس کی کیفیت اور الفاظ جو تبدیل ہوتے ہیں، تو دراصل اس کے اندر خاص ایک موضوع موجود ہوتا ہے ہمارے لیے، جس وجہ سے وہ الفاظ کو بدلا جاتا ہے، اسی واقعے کو کبھی ان لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے، کبھی دوسرے لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ان کئی بنیادوں میں سے، کئی وجوہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، میرے دوستو اس حوالے سے یہاں پر سماعت فرما لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر پہنچے تھے تو درخت کی تعظیم کا حکم ہوا تھا، تو وہاں پر علماء نے بحث کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر جوتے اتارے اس بقعۂ ارض کے لیے جہاں پر وہ درخت لگا تھا، وہ درخت تھوڑے فاصلے پر تھا، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس کی جڑیں جا رہی تھیں، یا بے اعتبار محبت کے یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس کا سایہ جا سکتا تھا، جہاں تک اس کے پتوں کا سایہ جا سکتا تھا، تو وہاں پر بھی جوتے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ فخنا فرمایا گیا کہ فخلا نالک، اے میرے کلیم اپنے جوتوں کو اتار دو، فَإِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اس لیے کہ آپ اس مقدس سرزمین پر آ گئے ہو جہاں پر ہماری معرفت کا ایک نمائندہ بھی ہے، اور وہ نمائندہ بھی ہے، اور اس نمائندے کا عکس جہاں تک پڑتا ہے وہ ساری زمین بقعہ مقدس ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کے مریدین اپنے پیر کے سائے سے بھی بچتے ہیں اور اس پر بھی پاؤں نہیں رکھتے، اور بعض اشاق کو ہم نے دیکھا کہ گنبد کا سایہ جہاں پڑے تو وہاں پر بھی نہیں بڑھتے ہیں۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، اور یہیں سے تمام مسائل کو کشید کیا گیا ہے کہ وہ بقعۂ ارض جو ہے یعنی مقدس زمین جو ہے، ایک تو وہ درخت مقدس ہے، پھر جہاں تک اس کی جڑیں پہنچی ہیں اور جہاں تک اس کی شاخوں کا سایہ پہنچتا ہے تو وہ خود مبارک ہے، تو جہاں تک اس کا سایہ پہنچتا ہے، جہاں تک اس کا ظل پہنچتا ہے، وہ زمین اس سائے کو پا کر مبارک ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اے ہمارے کلیم، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں، آپ ایک مقدس زمین پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوا کہ وہ زمین تو آپ سے زیادہ مقدس نہ تھی، وہ درخت بھی آپ سے زیادہ مقدس نہ تھا۔ یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، سوچا ہے اس کو صرف، کہ وہ درخت جو ہے وہ یقیناً آپ کا رتبہ بڑا ہے، حضرت موسیٰ کا رتبہ اس درخت سے بڑا ہے، جس طرح کہ کعبے سے حضور کا رتبہ بڑا ہے۔ تو بالکل اس کو وہاں پر دیکھیں جو حضور باب السلام سے آ رہے ہیں کعبے کی تعظیم کے لیے، تو مرتبہ کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے واقعے کو آپ بالکل سامنے رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت سے بھی افضل ہیں، اس کی شاخوں سے بھی افضل ہیں، اور جہاں پر وہ سایہ پڑ رہا ہے وہ زمین فی نفسی ہی مبارک نہیں ہے، وہ خود سے مبارک نہیں ہے، وہ درخت کے سائے پڑنے سے مبارک ہو رہی ہے۔ تو اصل مقصود تو وہ درخت ہے، جب حضرت موسیٰ اس سے افضل ہے تو زمین کا پھر کیا اعتبار۔ لیکن آپ کو جوتا اتارنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہاں پر شعور یہ کہتا ہے، بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل وہ اصلاً تعظیم اس درخت کی نہیں ہے، بلکہ اس فلسفے کی ہے، بلکہ اس حقیقت کی ہے، بلکہ اس نظریے کی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو ہماری معرفت کا باعث بنے، جو ہماری معرفت کا عنوان بنے، جو ہماری معرفت کا پتہ بنے، وہ انسان تو انسان اگر درخت بھی ہو تو اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ تو یہ گنبدوں کی تعظیم جو ہوتی ہے، اصل مرکز تو اندر جلوگر ہے، لیکن یہ گنبدوں کی تعظیم، ان کی عمارتوں کی تعظیم جو فساق اور فجار اور سکھوں کے اور ہندوؤں کے پروردہ جو مزاروں پر دھماکے کرتے ہیں، ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن جو اللہ رب العالمین سے کامل محبت کرتا ہے تو اس کی محبت جتنے جاموں سے آگے بڑھتی ہے تو وہ شرابن طہورہ کے تحت ان جاموں کو لیتا رہتا ہے، اس لیے کہ جام مختلف ہو رہے ہیں لیکن شراب طہور تو وہی چل رہی ہے، فکر تو وہی چل رہی ہے، بات تو وہی چل رہی ہے۔ تو میرے دوستو، تو دراصل اس معرفت، اللہ کی معرفت کا وہ نمائندہ تھا، اس وجہ سے اس کا ادب کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو باب السلام سے جلوگر ہو رہے ہیں، یہ اس لیے جلوگر ہو رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ اپنی عمارت، اپنی ساخت کے اعتبار سے حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن حضور جو اس کا ادب کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ اس سے خدا کی یاد آتی ہے، یہ خدا کی طرف، خدا کی طرف توجہ لے جانے کا مرکز ہے، اور قبلہ مرکز کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے جلوگر ہوئے۔ ایک بات اس نقطے کو ذہن رکھنے کے بعد ہم تھوڑا سے آگے چلتے ہیں۔ حضور نے طواف فرمایا، جس طرح کہ میں نے واقعہ ذکر کیا، احرام حضور نے ہرا باندھا تھا، یعنی چادر ہری باندھی تھی، جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ طواف کرنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعی کی طرف آئے اور آپ نے سعی کو شروع کیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ کے صفا کی طرف آتے تو اس جگہ پر جب پہنچتے جہاں پر سیدہ حاجرہ دوڑی تھی، ملین احدرین، وہ ملین احدرین تو آج کی اصطلاح ہے کہ وہ ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں نا، وہاں پر ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ہری بتیاں جو لگی ہوئی ہیں وہ اس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے جس کے درمیان سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بچے کی پیاس کے لیے اور پانی کے لیے جب زیادہ بیتاب ہو جاتی تھی تو وہاں سے وہ دوڑ لگاتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ کرام نے صفا مروہ کا جب سوال پوچھا تھا، جو بخاری کے اندر موجود ہے، کہ حضور ہم صفا مروہ میں کیسے دوڑیں اور کیسے چلیں، یہاں تو کفار چلا کرتے تھے اور کفار نے اپنا ایک بت صفا پر رکھا تھا، ایک مروہ پر رکھا تھا۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی تھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بت رکھنے سے یہ چیزیں اور بتوں کو منسوب کرنے سے یہ شعار ختم نہیں ہو جاتے، یہ اللہ رب العالمین کے محبوبوں کے قدم یہاں لگے ہیں، اس کو شاعر دائمی بنا دیا گیا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار اگر بتوں کی تعظیم میں دوڑتے ہیں تو تم خدا کی تعظیم میں دوڑو۔ تو پتہ چلا اگر ایک نیک کام ہو اور اس کو اگر کوئی بد مذہب بھی کرے تو بد مذہب کے کرنے سے وہ کام حرام نہیں ہو جاتا، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو انہیں کام ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کو رائج کیا جائے گا، اس کے صحیح طریق کو آگے بتایا جائے گا، اس کے صحیح طریق کو آگے بتایا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ جناب عیسائی کرسمس کرتے ہیں اور تم میلاد کرتے ہو، تو یہ اتنا بھونڈا سوال ہے، اس کو اگر آپ لا کر اسی پر قیاس کریں کہ جناب صفا مروہ کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، میلاد پر اور بھی کئی دلیلیں ہیں، ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن اس کی ایک جہت کی طرف بات چلی ہے تو میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ عیسائی جناب جو ہے کہ وہ کرسمس کرتے ہیں، تم یہ کرتے ہو، تو میں نے شرم تمہیں آنی چاہیے نا، ان کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، تو سسٹم تو تمہیں اپنا درست کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی کو نعمت مانگ کر خوشی مناتے ہیں. اور یہودی جو ہے، جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ کی ایک فتح پر عید کا دن مناتے ہیں، ایک فتح پر جشن مناتے ہیں. تو ہم پر الزام دینے کی بجائے اپنے عمل کو سوچو کہ تم تو یہودیوں سے بھی گئے گزرے، تم تو نصرانیوں سے بھی گئے گزرے. اگر وہ کرسمس کرتے ہیں تو ان کی ایک جہت کوئی ادب کی ہوتی ہے، تمام جہتوں سے نہیں ہوتی، لیکن اگر مسلمان میلاد مناتے ہیں تو یہ تو حضور سے خود ثابت ہے، صحابہ سے خود ثابت ہے، لیکن خاص طور پر یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت عظمیٰ ہے، ان کے صدقے ہمیں رحمان ملا ہے، دین ملا ہے، قرآن ملا ہے. جس دن حضور آئے ہیں وہ دن ہی ہماری تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے. تو حضور کی آمد پر بطور تشکر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو ایک نیک عمل اگر کوئی غلط انداز میں کرے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ منع نہیں ہوتا، جبکہ اس کو صحیح طریقے پر کیا جائے. جس طرح کہ صفا مروہ کے اندر صحیح جو تھی وہ کفار بھی کرتے تھے، صحیح جو تھی بولے وہ کفار بھی کرتے تھے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافروں کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں، تو مومنوں کی تعظیم کے لیے کرو، تم اللہ کی تعظیم کے لیے کرو. میں اس میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نیتوں کا بہت بڑا ایک دخل ہوتا ہے. میں کچھ دن پہلے کتاب دیکھ رہا تھا، کیونکہ ایک تحقیقی گفتگو ہے اس حوالے سے کہ تاریخ مغالطہ ذکر کیا ہے کہ جناب عوام اور خواص کے اندر کیا مغالطے ہیں. تو دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی وہ اغلاط عوام الخواص، اس کے ابتدائی پیپر پر انہوں نے لکھا ہے کہ آج ہمیں دین کی ساری معرفت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے حاصل ہوئی ہے. وہ لکھتے ہیں اس کو مضمون میں، اور لکھتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہزار سال بھی سجدے میں پڑے رہیں تو اس نعمت کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. تو میں نے کہا کہ جب آپ صحیح یا غلط یہ الگ بحث ہے، میں صرف توجہ دلانے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جملے ایک عام نہتے تھانہ بھون کے باسی کے لیے لکھے جا سکتے ہیں، تو جس کے صدقے اللہ رب العالمین نے کائنات کو اپنی معرفت سے نوازا ہے، اس محبوب کی نعمت و تشکر کے لیے جملے کیوں نہیں کہے جا سکتے. ایک دعوت فکر میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دلیل میں نے پڑھی، اس لیے کتابیں لکھی اس لیے جاتی ہیں اس کو پڑھ کے سنایا جائے، اور پیسے دے کر خریدا اس لیے جاتا تاکہ تحقیق اس پر کی جائے. تو کوئی غلط بات نہیں کہ آپ نے بہت غلط بات کر دی. اگر آپ حق کو سمجھنا چاہتے تو آپ سنیں، ہر بات سننی چاہیے، ہر کتاب دیکھنی چاہیے، ہر مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اور بنیاد اللہ اس کے رسول کی محبت کو بنانا چاہیے. تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ اگر جس کو یہ ذوق نہیں ہے تو پھر تو لکیر کا فقیر، وہ تو گدھے کے معنی میں کہ اس پہ کتابیں ڈال دی جائے، اس میں شعور ہی نہیں تحقیق کا. تو یہ کتابیں لکھی اس لیے جاتی ہیں. آپ یونیورسٹی پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تحقیق کے اندر ہر مضامین کو دیکھا جاتا ہے، اور ہر مضامین کو دیکھ کر ایک بنیاد بنائی جاتی ہے، اس بنیاد کے ماخذ کو حاصل کیا جاتا ہے. مختصر یہ میرے دوستو کہ صفا مروہ کے اندر صحابہ کرام علی مرضوان کو دوڑنے کی حضور نے اجازت دی. مثال کے طور پر 22 رجب کو، ایک اور مثال میں اس میں سے نکالوں، 22 رجب کو کچھ مسلمان اہل بیت کی محبت، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت ہم پر فرض ہے. ہر اس محبوب بندے کی محبت ہم پر فرض ہے جس سے ہمیں اللہ یاد آئے گا، جس سے ہمیں اللہ کی معرفت ملے گی. اصل محبت تو اللہ کی، ان کی ساری محبتیں تو اللہ کی محبت کے تابع ہیں. اصلا ان بزرگوں کی کوئی محبت نہیں، اصلا محبت تو اللہ کی ہے، ان کی محبت اللہ کے تابع ہے. ان سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے. اللہ نے اپنی محبت کو آگے چلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کو اس دھرتی پر اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنی محبت کا، اپنے غضب کا نمائندہ اور مظہر بنایا ہے. جو ان سے ناراض کرے گا وہ خدا کو ناراض کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا. تو میرے دوستو 22 رجب کو دیکھیں، اکثر اہل محبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا احسال ثواب کرتے ہیں. اب اس احسال ثواب کو کوئی کونڈا کہہ دیتا ہے، کونڈا اس لیے کہہ دیتا ہے ہندوستان کے اندر جناب وہ مٹی کے برتن میں بنتا تھا، لیکن آج دیکھیے کہ آج تو اسٹیل کے برتنوں میں بنتا ہے، لیکن پھر بھی نام اس کا وہی ہے، نام اس کا وہی ہے. پہلے مٹی کے برتنوں میں کھلایا جاتا تھا کیونکہ غربت کا دور تھا، تو مٹی کے برتنوں میں خاص اہتمام سے کھلایا جاتا تھا، تو اس کو نیازی کونڈے کی نیاز کہہ دی گئی، مٹی کے برتن تھے، گھروندے تھے اس کی. لیکن آج دیکھیے کہ اسٹیل کے برتنوں میں، چینی کے برتنوں میں کھلایا جاتا ہے، لیکن نام اس کا وہی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کونڈے سے مراد برتن نہیں، کونڈے سے مراد احسان ثواب ہے. تو 22 رجب کو اکثر اہل محبت، قرآن سے بھی ثابت ہے اہل احسان ثواب کیا جائے، تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، سرکار اسلام سر فرماتے ہیں وہ پہنچتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو ہدیہ دینے میں خوش ہوتے ہو. تو اہل محبت ان کے احسانات کے شکر کے لیے کہ ان کے ذریعے دین ہم پر پہنچا ہے، تو ان کی ولادت کا دن یا ان کی وفات کے دن میں بیٹھ کر اپنے رزق حلال سے کچھ بناتے ہیں، دعا کرتے ہیں، غریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھا لیتے ہیں. تو کھانا تو اصل ایک بندے کی طبیعت ہے، اس کے لیے وہ بشری ضروریات میں سے ہے، لیکن اصل چیز وہ قرآن کی آیات ہے جو ان کی حضور پیش کی جاتی ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے اس پر ثواب تو ملے گا. تو پڑھا جاتا ہے قرآن اللہ کے لیے، اور نیت کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر کہا جاتا ہے یا اللہ جو تو نے ہم نے پڑھا ہے تیرے فضل سے تیری رضا کے لیے، یقیناً تو اس پر اجر دے گا، تو اپنے محسنین بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو تو جو اجر دے گا وہ ثواب ہمارے ان محبوبوں کو پہنچا دے. تو ایک روحانی نسبت اور رابطہ ہوتا ہے. اب بعض لوگ شور مچاتے ہیں کہ جناب یہ تو شیعہ بھی کرتے ہیں، کونڈے جو ہے وہ شیعہ بھی کرتے ہیں، تو بالکل اس کو صفا مروہ پر ہی لا کر رکھیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا حج کے مسائل، حضور کا حج جو ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا آپ کے سامنے، حضور کا سفر حج جو ہے یہ پوری ایک مستقل شریعت ہے، اس میں مستحبات اور مباحات سے لے کر فرائض تک کے کئی مسئلے جو غلط فہمیوں میں ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اس کی صورت سامنے آ جاتی ہے. یہ مباحات کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، مستحبات جس کو ہم نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو نہ کرے نہ کرے، جو کر لے تو اس کو آپ نہ روکیں، ثواب کی بات ہے، جو نہیں کرنا چاہتا اس کو گستاخ بھی نہ کہیں آپ، کہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں کیا تو نہیں کیا، لیکن اس کو حرام کہے گا تو یہ تو گستاخی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی رضا کے لیے تھی. والذین، قرآن مجید برہان رشید نے اسی کو ذکر کیا، والذین جاؤ من بعدین یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان، کہ محبوب یہ لوگ بہت اچھے ہیں جو آئے ہیں اپنے فوت شدہ بھائیوں کے بعد، لیکن میرے حضور دعا کرتے ہیں کہ مولا بخش دے ہمارے اس بھائی کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے رخصت ہو گیا. یہ تو قرآن کا مضمون ہے. تو اب اگر شیعہ بھی اس دن کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اگر ہم امام جعفر صادق کے لیے کرتے ہیں تو کریں گے. اس لیے کہ میں نے پہلے مثال پیش کر دی ہے کہ ایک عمل دو لوگ کر رہے ہیں تو کسی کے کرنے سے وہ کام ناجائز نہیں ہو جاتا، ہاں اس میں اگر غلط چیزیں آ گئی ہیں تو آپ اس کو درست کر کے رکھ دیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ بعض اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال جو ہے وہ باعث کو ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ کا وصال، صحابی رسول ان کا وصال 22 کو ہوا ہے، شیعہ ان کی موت کی خوشی میں کرتے ہیں. ہم نے کہا شیعہ موت کی خوشی میں کرتے ہیں، وہ خدا کو خود جواب دیں گے، اور ہم ان کے اصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، ہم خود اجر پائیں گے. تو میں سنیوں کو یہ کہتا ہوں کہ 22 رجب اگر ہے تو اسی کو کرو، پھر اگر یہ چڑھاتے ہیں تو پھر اس پر جم جاؤ. اس لیے کہ یہ تعین عرفی ہے، شرعی نہیں ہے. جس طرح ظہر آپ نے 1:30 پڑھی، ابھی بھی آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک گھنٹے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعین عرفی اپنی سہولت کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ تعین شرعی نہیں ہے. آپ کسی کو ٹائم دیتے ٹھیک ہے 12 بجے میرے گھر پر آ جانا، وہ کہہ کہ قرآن سے بتانا کہ کبھی کسی کو 12 بجے گھر پہ بلاتے ہیں، بخاری سے بلانا، وہ کہہ رہا ہے کہ احمق آدمی تم کیسی عجیب بات کرتے ہو، طرز زندگی کے لیے کوئی تعینات، کوئی وقت خاص اپنی آسانی کے لیے کیا جاتا ہے، بس اسی تنازع اسی فلسفے کے اندر یہ سارے ثواب کے وقت متعین کیے گئے. تو یہ کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ دیوبندیت اور اتنی بڑی بنیادیں اس پر کھڑی کر دی جائے، یہ 3 آرام ہے 40 آرام ہے. عقل سے ذرا سوچو ظالموں کہ تم، وہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پر تم نے مشرقوں کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اس پر تم نے پورے پورے بازار آباد کیے ہوئے اپنا سودا بیچنے کے لیے. تو ٹھنڈے دل سے آپ ذرا سوچیں. میں صرف افہام و تفہیم کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے جھگڑے کے نہیں ہیں، جو حضور کا حج ہمیں اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ کافر دوڑ رہے ہیں تو حضور نے جھگڑنے کے لیے نہیں کہا، ان سرکار نے فرمایا وہ دوڑ رہے ہیں تو ان کو دوڑنے دو، تم اللہ کی رضا کے لیے دوڑو، تم اللہ کی رضا کے لیے دوڑو. ہاں جب غلبہ ہو گیا تو منع کر دیا گیا اس کو، لیکن وہاں سے بنیادی کانسیپٹ یہ ذکر کیا گیا کہ جو جائز امر ہے اس کو اگر کوئی غلط شخص بھی کرے گا تو غلط شخص کی چڑ میں ہم چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کی اصل تصویر کو ظاہر کرنے کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اور تعلق کو جوڑنے کے لیے جو اس کی صحیح سمت ہے اس کو ہم واضح کریں گے. تو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ اللہ کا 22 رجب کو وصال بھی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کا کونڈا بھی کریں گے، یعنی یہ سال ثواب بھی کریں گے، اور حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کی روح کو بھی ثواب پہنچائیں گے. اب تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کہتے ہیں پھر بھی غلط ہے اس لیے کہ تم کر رہے ہو. تو میں نے کہا جی اس مرض تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے، اس پر صرف یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب میرے دوستو آخری بات میں عرض کر کے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صفا مروہ کی سعی کے ساتھ سرکار نے سعی فرمانے کے بعد احرام کو موقوف کیا، اور جو احرام کھولنا چاہتے تھے، جو تمتع کرنا چاہتے تھے، ان کو کہہ دیا کہ آپ احرام کھول دیں، احرام کھول دیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احرام کی پابندی فرمائی، کیونکہ آپ نے حج قران کیا تھا اور اکثر صحابہ نے حج قران کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کو باقی رکھا اور سر کے بال آپ نے ابھی تک نہیں منڈوائے، یعنی حضور نے حلق نہیں فرمایا، اور حضور نے اپنے بالوں کو اسی طرح برقرار رکھا احرام کی پابندی میں۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 7 تاریخ کو روانہ ہوئے، اور 8 کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر جو ہے وہ منا کے اندر ادا فرمائی۔ ایک بات یہاں پر جو رہ جاتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس صفا مروہ کے اندر جو سعی ہے اس میں ایک بہت خوبصورت بات بخاری شریف کے اندر لکھی گئی ہے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صفا مروہ کے اندر دوڑی تھی، تو وہاں پر ایک خاص بات جو آپ کے لیے قابل غور ہے آج کے درس کے اندر وہ ذکر کر دوں میں آپ کی خدمت میں۔ بخاری کتاب الانبیاء میں روایت موجود ہے، بخاری شریف کتاب الانبیاء، کیونکہ بخاری 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الجہاد ہے، کتاب المغازی ہے، کتاب الاعتصام ہے، کتاب المناقب ہے، ٹھیک ہے، کتاب الانبیاء ہے، اس طرح 8 عنوان کا وہ مجموعہ ہے، اور 8 عنوان کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ یہ امام ترمذی کے الجامع ہے، یہ الجامع، یہ صحیح، یہ خاص ایک ٹرم سے اصطلاح ہے کتابوں کی۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ابن ماجہ کو جامع نہیں کہا گیا کہ سنن کہا گیا ہے، سنن ابن ماجہ۔ ابو داؤد کو دیکھیں آپ، جامع نہیں کہا گیا، سنن ابی داؤد کہا گیا، لیکن بخاری کو جامع صحیح کہا جاتا ہے، اور صحیح کہا جاتا ہے جامع ترمذی کو، جامع صحیح کہا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ یہ ایک اصطلاح ہے کہ جو کتاب لکھنے والا، حدیثوں کو مرتب کرنے والا محدثین خاص خاص سبجیکٹ کو جمع کرے گا اس کی کتاب کا الگ نام ہوگا۔ جو اس سبجیکٹ کو جمع کیا وہ سنن ہے، جو اتنے کو جمع کیا وہ جامع ہے، جو اتنے کو جمع کیا وہ صحیح ہے، جو اس انداز میں جمع کیا وہ مسند ہے، جو اس انداز میں جمع کیا وہ مستدرک ہے۔ تو یہ مستدرک وغیرہ یہ مستقل کوئی کتابوں کے نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک عنوان اور ایک اصطلاح ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام اصل تو المختصر رکھا تھا، اور بڑا طبیب نام رکھا تھا آپ نے کہ الجامع ہو، الصحیح ہو، المختصر ہو، الجامع ہو، الصحیح ہو، المختصر ہو فی ایام ہی و سن ہی صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی یہ جامع ہے، مختصر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا بیان میں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام اور معمولات کے بیان میں۔ یہ بخاری شریف کا ایک نام ہے۔ مختصر میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب ایک بخاری خود ایک کتاب ہے، اس میں کتاب الانبیاء کیا ہے، تو اس کو تھوڑا آپ کے ذہنوں کو کشادہ کرنے کے لیے عرض کر رہا تھا۔ بخاری کتاب الانبیاء میں روایت موجود ہے، اور حضرت ابراہیم کے پورا واقعہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس میں یہ موجود ہے کہ جب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو کعبے کے قریب رکھا، وہاں پر جہاں چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر آپ ان کو رکھ کر جب آپ صفا کے چھوٹے سے ٹیلے کی طرف گئیں، اور اس نیت کے ساتھ گئیں کہ میں کسی انسان کو دیکھ لوں، کسی قافلے کو دیکھ لوں، پانی مل جائے تو اپنے بچے کے لیے لے آؤں، آپ جب وہاں سے چلی ہیں تو یہ دوڑنے کی وجہ، یعنی جب بیتابی بڑھ گئی کہ میں جلدی سے وہاں پر پہنچوں، تو یہ دوڑنے کی جگہ ایک خاص مناسبت ہے۔ ایک تو یہ کہ بیتابی بڑھ گئی، دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ یہ تھی کہ یہاں پر جبریل امین کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئی، سیدہ ہاجرہ کو حضرت جبرائیل کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئی، تو یہ وہ مبارک جگہ ہے، حضرت جبریل کے پر پھڑپھڑا رہے ہیں۔ تو جب سیدہ ہاجرہ نے وہ آواز سنی تو آپ نے سر مقدس کو اٹھا کر فرما اغس، میری مدد کر جلدی، اغس ان کان عندک خیرہ، میری مدد کر دے اگر تیرے پاس کوئی خیر موجود ہے۔ اغس اسی سے غوث بنا ہے، غوث اس کا مصدر ہے، اور یہ اغس جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب کسی کو غوث نہیں کہا جا سکتا تو پھر کسی کو اغس کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر غوث کہنا شرک ہے تو اغس کہنا کیسے توحید ہوگا؟ جبکہ سیدہ ہاجرہ کا طریقہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ 40 دن لگانے سے پہلے پہلے صحیح ڈھنگ کی توحید سیکھ لو، کہ جو تم 40 دن کے بعد آتے ہو ریونڈ سے اور ہر ایک پر شرک کے فتوے لگاتے ہو، تو اس سے پہلے تم اچھی طرح سے توحید تو ٹکا کے سیکھ لو کہ جناب اگر یہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہتے تو ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل قرینہ ہوگا نا، یا میں صحیح ہوں یا یہ صحیح ہے۔ اس قرینے کی گتی کو سلجھانے کے لیے یہ الگ الگ تم نے مسلک بنا رکھے ہیں۔ الگ الگ مطالب بنا رکھے ہیں. تو یہ کیوں آپ کا دوراجی تو پھر بھی الحمدللہ امن ہے, یہاں پر تو اہل سنت کا غلبہ ہے, لیکن اور جگہ پر تبلیغی جماعت بہت شرارت کرتی ہے. تبلیغی جماعت بہت شرارت کرتی ہے, تین دن کے لیے نماز کے لیے لے گئے, چار دن کے لے گئے, چوتھے دن کے, یہ نبی کو خدا کہتے ہیں, یہ ہمارے کانوں نے سنے, اور جو جماعت میں جا کر آئے گا اس کو بھی پتا ہوگا کہ جناب یہ سکھاتے کیا, یہ تو مسلمان ہی نہیں, یہ تو مسجدوں میں یا رسول اللہ کہتے ہیں. تو حضرت صاحب آپ نے کبھی تحقیق کی ہے یا رسول اللہ جائز ہے ناجائز؟ بھائی ناجائز ہے, کیوں ناجائز؟ امیر صاحب نے کہا تھا, امیر صاحب نے کہا تھا ناجائز. تو آپ نے کبھی قرآن میں ڈھونڈا اس کے ناجائز ہونے پر؟ امیر صاحب کا جو پانچ فٹ کا وجود ہے وہ دلیل ہے یا قرآن و سنت دلیل ہے؟ کبھی آپ نے ان سے جا کر پوچھا یہ کہتے کیوں ہو تم, تاکہ تمہیں تحقیق ہو جائے, تم مزاروں پر کیوں جاتے ہو, کبھی یہ تحقیق ہو جائے. تو یہ تعصب کا ناس جائے, یہ شیطان پھر بندے کو ایسا گمراہ کرتا ہے. یہ بات جو میں آپ کے سامنے کھول کر کر رہا ہوں نا, کچھ کو اچھی لگے گی کچھ کو بری لگے گی, لیکن میں کھول کر اس لیے کر رہا ہوں کہ دین کے سارے پہلو آپ کے سامنے آئے اور آپ کو پتا چلے کہ کون کیا کہتا ہے, کون کیا کہتا ہے, کون کیا کہتا ہے, اور حضور کی صحیح ادائیں کیا بتاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میں ایک ہی بندے کی طرف الزام لگاؤں تو یہ غلط ہے, لیکن اگر اس کا الزام میں اگر صحیح لگا رہا ہوں تو پھر اس کے لیے مجھے کوئی ادائیں ذکر کرنی پڑیں گی. تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے وہاں استعانت کا چلتا ہے, اس کا ایک بڑا خوبصورت تعبیری لفظ یہاں پر صفا مروہ کے بیان میں آتا ہے کہ سیدہ حاجرہ نے جب حضرت جبرائیل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز سنی تو آپ نے اس طرف توجہ کر کے فرمایا, اغس ان کانا عندک خیرا, اے میری مدد کر دے فوراً, تو میری مدد کر, میرے غوث اغس, کیونکہ جو غوث ہوگا وہی اغس ہوگا نا, جو غوث ہوگا اسی کو تو اغس کہا جائے گا, جو مددگار ہوگا اسی سے تو مدد مانگی جائے گی نا. تو اغس اغس ان کان عندک خیرا, تو میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بہتری ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ رب العالمین ہی استعانت فرمانے والا ہے. آن حقیقی کا خالق اللہ ہی ہے, لیکن کبھی جبریل کو بھیج کر کرتا ہے اور کبھی غوث اعظم کو بھیج کر کرتا ہے. تو یہ سارے اس کے مدد کے مظاہر بنتے ہیں, اسباب بنتے ہیں. اصل مؤثر حقیقی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین. اور میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے. اگر یہ حضرات صرف اگر اپنا ترجمہ قرآن ہی پڑھ لینا, مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا جو ترجمہ قرآن ہے نا, اس کا حاشیہ شبیر احمد عثمانی کا ہے, کہیں آپ کو اگر کہیں بھی مل جائے نا تو ایاک نعبد ویاک نستعین کی تفسیر پڑھ لیجئے گا, حاشیہ پر لکھی ہوئی. میں کہتا ہوں جو یہ لکھا ہوا اس پر تو عمل کر لو تاکہ لوگوں کو مشرک تم نہ کہو. وہ جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے, حاشیہ ہے ترجمہ تھانوی پر جو تفسیر لکھی ہے, وہ ان کے گھر کی نہیں ہے, وہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی فتاوی عزیزی کا پورا متن لکھا ہے انہوں نے, فتاوی عزیزی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا پورا متن لکھا ہے, اور اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا کہ ایاک نعبد ویاک نستعین, ترجمہ کیا جی ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آج ساری دیوبندیت یہ آیت پڑھ کے سنیوں کو کافر کہتی ہے, ایاک نستعین, اللہ سے مدد مانگو, یہ غوث اعظم مدد کہتے ہیں, یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, خواجہ مدد کہتے ہیں, پیر مدد کہتے ہیں, داتا مدد کہتے ہیں. یہ اس آیت کو پڑھ کر وہ ظالموں, جب تو نے ترجمہ تھانوی سے پڑھا تھا تو حاشیہ بھی تو اپنے بزرگ کا پڑھ لیتا کہ وہ استعانت سے مراد کیا ہے, وہ شرک کس صورت میں ہوگا, اس کا استعمال کیسے ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ترجمہ اگر تھانوی صاحب نے کر دیا ہے تو تشریح بھی تو ان کے شاگردوں نے لکھی ہے, اس کو دیکھیں تو صحیح کہ اس کا رخ کیا ہے. تو شبیر احمد عثمانی نے یہ بات وہاں پر حاشیہ پر لکھی ہے, اور واضح طور پر لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ولی اور نبی سے مدد مانگے براہ راست, اور دیکھیں مدد کی دو صورتیں ہوتی میرے دوست, ایک ہے اس کو وسیلہ بنا کر مدد مانگنا, اس کو کہتے ہیں استعانت بالتوسل, استعانت بالتوسل, یا اللہ اس کے وسیلے سے مجھے عطا فرما, تو اس کو واسطہ بنا کر آپ نے مدد لی ہے, تو یہ استعانت بالتوسل ہے. ایک استعانت بالکل بالاستعانت اسی کے ساتھ ہے, لیکن وہ بھی توسل ہے, لیکن اس میں توسل کا لفظ نہیں آتا ہے, اس میں ڈائریکٹ نسبت کی جاتی ہے, آپ مجھے دے دیں, اے صاحب مزار آپ مجھے دے دیں, سمجھ رہے آپ. ایک یہ کہ یا اللہ اس صاحب مزار کے وسیلے سے دے دے, یہ دو لفظ ہیں, مراد دونوں کی وسیلہ ہی ہے لیکن لفظ بدل رہے ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ یا اللہ اس صاحب مزار کے وسیلے سے دے دے, وہ بھی وسیلہ ہے, کیونکہ لفظ وسیلہ منہ سے کہہ رہا ہے نا, وسیلے سے دے دے, سمجھ رہے میری بات آپ. اور ایک کہہ رہا ہے داتا صاحب آپ دے دیں, تو اس میں وسیلے کا لفظ نہیں کہہ رہا, نیت وسیلے ہی کی ہے, یعنی یا اللہ ان کے وسیلے سے دے دے, یہ مخفف کر رہا ہے اس کو، مخفف اپنے جملے کی طوالت کو ختم کر رہا ہے، اور یہ دونوں طریقے بولنے کے ہوتے ہیں، دونوں طریقے بولنے کے ہوتے ہیں. اللہ نے بارش بھیجی، بادل نے بارش دے دی، تو دونوں طریقے بولنے کے. اللہ نے بارش دے دی یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، بادل نے بارش دے دی یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. تو یہ بول چال ہے. اور تم کون ہو، تمہیں لوگوں کی بول چال بھی سمجھ میں نہیں آتی، اٹھا کے ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ تم لگا دے. تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اس قسم کے بول چال ہمارے معاشرے میں ہوتے کہ نہیں ہوتے. مفتی تو ہوتا ہے جو لوگوں کی بول چال کو سمجھ کے فتویٰ دے، وہ اوقاف کا ہو نہ ہے کوہ کاف کا، کہ جناب جو ہے کہ وہ ایسی بولی بولے کہ لوگوں کی بولی اس کو سمجھ میں نہ آئے. سمجھ رہے میری بات آپ ذرا؟ تو اب یہ دو چیزیں ہیں. تو شبیر احمد عثمانی نے جو حاشیہ لکھا اس میں انہوں نے توسل بالاستعانت، یعنی مدد مانگنا وسیلہ بنا کر، وسیلہ دونوں صورتوں میں، ڈائریکٹ مانگو تب بھی وسیلہ ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی مزار والے کو معاذ اللہ خدا تو نہیں کہتا. بولے خدا تو نہیں کہتا، الیاذ باللہ خدا تو نہیں کہتا. اگر وہ معاذ اللہ اس کو خدا کہنا، تو میں تو اس تصور سے مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے، اور مجھے جس کو کہتا نا کہ تصور ایسا کہ کہہ آئے، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جناب یہ کہنا کہ کوئی مسلمان کسی قبر والے کو خدا کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے سر کثرت سے مڈا ہے ریوند میں، تمہیں بڑی پریشانی توحید کی، لیکن ہمیں مسلمانوں پر اعتماد ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کسی کو خدا نہیں کہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ خدا اس کو پتا ہے ان کا نام یہ تھا، اس کو پتا ہے یہ انتقال کر گیا، ان کو پتا ہے ان کا عرس ہوتا ہے، یہ انتقال کر گئے، ان کے اتنے بچے ہیں، وہ خدا کیسے کہے گا؟ خدا تو وہ جس کو کوئی بچہ نہیں، لم یلد ولم یولد. خدا وہ جو مرنے سے پاک، خدا وہ جو مزار سے پاک، خدا وہ جو عرسوں سے پاک، خدا وہ جو میلاد سے پاک، لم یلد ولم یولد. تو اب لکھتے ہیں وہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مدد کے طریقے اور قرینے یہ ہے، بالکل اس کے حاشے پر میں نے آپ کو بہت واضح اور اتنا بڑی بات کر دی ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تھانوی صاحب کا ترجمہ کھولیں، اس پر حاشے شبیر احمد عثمانی کا ہے، اور شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر الگ سے بھی چھپتی ہے تفسیر عثمانی کے نام سے، اس میں ایاک نستعین کی تفسیر اگر دیکھ لے، اور دیوبندی کو بٹھا کے بولے یار اب رحم کرو امت پر، اگر ہم مشرک ہو گئے تو تیرا دادا کیسے مسلمان رہا پھر، اگر یہ تمہارے اندر رحمت اللہ علیہ تو ہم کیا تمہارے باپ کی شریعت ہے، جس کو چاہو مسلمان بناؤ جس کو چاہو باہر چھوڑو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ برصغیر تنزل میں نے یہ چند جملے کہے تاکہ جلدی سے آپ کا دماغ ہلے. تو اب وہ لکھتے ہیں کہ اگر آن حقیقی خدا ہی کو جانا جائے، مستعان حقیقی خدا ہی کو تصور کیا جائے کہ مدد وہی کر رہا ہے، اور اسے مظہرے آن الہی سمجھا جائے، تو یہ مدد عین توحید ہے. یعنی جس ولی اس نے مدد کی ہے اس کو ذریعہ سمجھا جائے، مظہر سمجھا جائے، خدا کی مدد کا اظہار کا جنکشن سمجھا جائے، مرکز سمجھا جائے، اور یہ یقین دیا جائے کہ مدد خدا ہی کر رہا ہے، دلوا رہا اس کے ہاتھ سے ہے، چیز اسی کی ہے، دلوا رہا اس کے ہاتھ سے ہے. تو اگر اس کو مظہر عون الہی سمجھا جائے تو یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے. اور یہی حضرت حاجرہ کر رہی ہے نا کہ اغس اے جبرائیل میری مدد کر، یعنی آپ مدد خدا ہی سے مانگ رہی ہیں، اور وہ خدا کی مدد کو ظاہر کرنے کا سبب ہے، تو لہذا اس سے مدد مانگ رہی ہے. کیا مطلب؟ یہ تو ذریعہ ہے، مدد تو خدا ہی دے رہا ہے نا. تو یہ بات وہاں پر گویا کہ لکھی ہوئی ہے. تو ایک ہے استعانت بالتوسل اور ایک استعانت براہ راست، دونوں جملے کہنا جائز ہے. لیکن ہاں بعض علماء نے اس میں احتیاط کے لیے کہا ہے، شرک مرک نہیں ہوتا لیکن احتیاط کے لیے کہا ہے کہ وسیلے کا لفظ کہہ دیا جائے، وسیلے کا لفظ. لیکن آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ تو بڑی ترقی ہو گئی اور بڑے معاملات ہیں، اب اگر کوئی ڈائریکٹ بھی یہ لفظ کہے داتا صاحب عطا فرمائے یا داتا المدد، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اس لیے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یا غوث المدد یا داتا المدد، تو اس سے مراد اس کا وہی ہے کہ یا اللہ تو مدد فرما ان کے ذریعے، اس کو مظہر عون الہی سمجھ رہا ہے، مستقل امداد بولے. اور اسی کو تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر میں، ان کی آخری زندگی کتاب ہے بوادر النوادر، اور ان کے فتاوی فتاوی امدادیہ کتاب العقائد اٹھا کر دیکھیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ مدد مانگنا کبھی جائز ہوتا ہے کبھی شرک ہوتا ہے، یہ درست ہے؟ وہ کہتے جی ہاں کبھی مدد مانگنا جائز بھی اور شرک بھی ہے. وہ کہنے جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی پانچ قسمیں ہیں مدد مانگنے کی. کتنی بولے؟ اب پانچ کا تو فلسفہ لمبا ہو جائے گا، ٹائم بھی اتنا نہیں، میں صرف تین کی بات کرتا ہوں، اس میں دو کی بات کرتا ہوں. ایک وہ کہتے ہیں، لیکن بات بڑے پتے کی کرتے ہیں، میں ان سے 100% متفق ہوں اس بات، اور میں اب تبلیغیوں کو کہتا ہوں ہمت کرو چلو بندہ تمہارا، میں اس سے متفق ہوں. اگر تم مجھے متعصب کہو، اگر تم مجھے متعصب اپنے گھر کی، تو میں آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو انہوں نے کہا ٹھیک کہا ہے نا،
بات اگر ٹھیک ہو تو پھر نہ دیکھا جائے. جس نے ٹھیک کہا ٹھیک کہا, وہ تحقیق کا مدار ہی ہے نا, بیانت کا مدار ہی ہے. اب دیکھیں شبیر احمد عثمانی نے جو بات کی ہے ٹھیک کی ہے تو میں نے تائید کر دی اس کی. تو تھانوی صاحب نے اپنے فتاوی فتاوی امدادیہ میں لکھا ہے عقائد کی بحث میں, اور بوادر نبادر میں یہ پورا ان کا مقالہ موجود ہے. اس میں بڑے سادے انداز میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے, جو مدد مانگنے والا ہے, وہ جس سے مدد مانگ رہا ہے اگر اس کو مستقل بذات سمجھے تو یہ شرک. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک, یعنی جس سے مدد مانگ رہا ہے اس کو مستقل بذات سمجھے, مطلب مراد کیا ہے کہ وہ خود سے ہی سب کچھ کرتا ہے تو یہ خدائی رتبہ دیا نا اس کو, خود سے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کو کہتے ہیں شریعت, ایک اصطلاح ہے ٹرم سے مستقل بذات, تو کہتے ہیں شرک ہے. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, وہ شرک کافر ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں دوسری کہا تھا یہ مدد تو شرک ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. کہا دوسری مدد جو ہے وہ بدعت ہے, ہم نے کہا وہ کون سی. کہنے لگا مستقل بذات تو نہیں کہتا, غیر مستقل بذات کہتا ہے, لیکن اس جماعت اور اس طبقے کے لیے مدد کرنا ثابت نہیں, تو لہذا ان سے مدد مانگنا بدعت ہے. تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی بدعت ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ کوئی فاسق و فاجر, شرابی اور زانی, وہ اللہ کی مدد کا مظہر نہیں بن سکتا. جو مدد اصل فیض جو اولیاء سے لی جاتی ہے وہ مدد کا مظہر تو نہیں بن سکتا. اگر کوئی شرابی کا وسیلہ پیش کرے معاذ اللہ اور کہے یا اللہ اس شرابی کے وسیلے سے مجھے دے دے, وہ تو خود کافر ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایسے بندے کی طرف خدا کہ جس کا رتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے, تو وہ تو اللہ کی وما قدر اللہ کا قدر ہی, تو اس نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مدد مانگنا بدعت ہے. تو کہا دیکھو اس شرابی کو وہ خدا تو نہیں سمجھ رہا, لیکن وہ اس کو خدا کی بارگاہ میں نمائندہ بنا کر اس سے مدد لے رہا ہے. تو کہا یہ مدد شرک نہیں, اس لیے شرک نہیں کہ خدا نہیں سمجھ رہا. پہلی مدد اس لیے شرک تھی کہ مستقل بذات سمجھ رہا تھا, تو یہ مدد شرک تو نہیں ہے کہ غیر مستقل بذات ہے. ٹھیک ہے, لیکن غلط آدمی فاسق سے مانگ رہا ہے تو لہٰذا بدعت ضرور ہے. تو ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا. تیسری مدد وہ لکھتے ہیں جو جائز ہے, تیسری مدد وہ لکھتے ہیں وہ جائز ہے. اور اس مدد پر میں کہتا ہوں آ کر فیصلہ کر دیں اور فرقہ واری کو ختم کریں آپ, اور مسئلے کو ختم کریں آپ. وہ تیسری مدد کا بیان لکھتے ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب تیسری مدد یہ ہے, تیسری شک اس کی یہ بن سکتی ہے کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کو غیر مستقل بذات سمجھ رہا ہے, یعنی خدا نہیں سمجھ رہا. اس جماعت کے لیے مدد ثابت بھی ہے اور اسے غیر مستقل بذات سمجھ رہا ہے, تو اس سے مدد مانگنا جائز ہے, چاہے مستمد منہ حی ہو یا میت. جس سے مدد مانگی جا رہی ہے چاہے وہ زندہ ہو یا قبر میں, ہر صورت میں جائز ہے. میں نے کہا رہ کیا گیا, وہ ابھی تو یہ کہتے ہیں جی زندہ سے جائز, مردوں سے جائز نہیں, مردوں سے جائز, زندوں سے جائز نہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں جب غیر مستقل سمجھ لیا اور طبقے سے مانگ لیا تو جائز ہے, چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ. اور اگر قبر والے سمجھ یہ جائز نہیں ہے تو تبلیغیوں میں تمہارا نظریہ ذرا سے ٹھیک کر دوں, مدد کرنا ولایت جسم کی صفت نہیں روح کی صفت ہے, تو لہذا زندگی میں جو مدد لی جا رہی وہ بھی روح کی صفت ہے, اور انتقال کے بعد بھی جو مدد لی جا رہی وہ بھی روح کی صفت ہے. ایک نقطہ مزید عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نمرود نے آگ میں ڈالا, نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا, اس وقت بعض جعلی موحدین وہاں تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کیسی توحید کے قائل تھے, انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی. انہوں نے کسی سے, یہ وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ بحث بہت اہم ہے, شاید آپ کہیں نہ سنتے ہو لیکن یہ گتیاں ذرا سلجھ جائیں گی تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا, مجھے دعا دیں گے آپ. ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا تو اس وقت جبرائیل آپ کے پاس پہنچے اور کہا خلیل مجھ سے کہیے اگر کوئی مدد ہے, میں وہاں پہنچ سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا, میں وہاں پہنچ سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں, اور کہا میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا, اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا, آگ گلزار ہو گئی. اب شور مچایا جاتا کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے مدد نہیں مانگی, اس لیے کہ غیر سے مدد مانگنا شرک تھا اور حضرت ابراہیم موحد تھے. واہ واہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. میں نے کہا تو فرشتہ کے شرک کا پیغام لے کر آیا تھا, عقل سے ذرا سوچو, تھوڑی عقل سے آپ ذرا بات. تو وہ کیا فرشتہ معاذ اللہ جن سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا, تو کیا وہ شرک کا پیغام لے کر آیا تھا کہ ابراہیم تم لے لو اور میری طرف ہو جاؤ معاذ اللہ؟ تو جبرائیل تو اللہ کے نمائندے ہیں نا, تو دراصل بات وہاں پر دوسری ہے جو یہ گھٹیا ذہن کے لوگ نہیں سمجھتے. حضرت ابراہیم اس وقت وحدت الشہود کے منصب پر ہے, اس وقت جبریل وغیرہ سب سامنے سے ہٹے ہوئے ہیں, وہ براہ راست مشاہدے جمال خداوندی میں مستغرق ہے. کون جبریل اور کون سے مدد؟ تو آپ کا توحید میں مقام اس قدر بلند ہے کہ کون جبریل اور کون جو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. علامہ ابو طالب مکی نے قوت القلوب کے اندر لکھا ہے کہ یہ کیفیت حضور پر بھی تاری ہوتی ہے, اور حضور پر تو بدرجہ اعلیٰ ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم پر ہوگی. یعنی جب توحید شہودی کا ہوتا ہے, توحید کیونکہ جب وحدت الوجود کا شعور ہوتا ہے, وحدت الوجود کا جب غلبہ ہوتا ہے کہ اصل وجود خدا کا باقی سب ذل اور عکس ہے, یعنی واجب الوجود خدا ہے باقی سب ذل اور عکس ہے. ایک لالٹین کو آپ جلا لیں, لالٹین لیمپ آپ جلا لیں, اس کے اوپر ایک فانوس لگا دیں, ایک طرف کا کانچ پیلا ہوگا, ایک طرف کا کالا ہوگا, ایک طرف کا سفید ہوگا, جس طرف سے جاؤ گے وہ کلر نظر آئے گا, لیکن اصل وہ رنگ تو اندر موجود ہے. یہ تو شیشے باہر کالے لگ گئے ہیں نا, تو اس لیے وہ نور کالا نظر آ رہا ہے, کہیں لال نظر آ رہا ہے, کہیں کچھ آ رہا ہے, لیکن وجود تو اصل میں اس چراغ کا ہے نا جس کے عکس مختلف ہو رہے ہیں چراغوں کی صورت, اس شیشے کی صورت میں. میری بات سمجھ رہے؟ تو اصل تو وہ جلوہ جو ہے وہ چراغ کا ہے, لیکن اس کے آگے آئینے جیسے لگے ہوں گے وہ تصویر ویسی نظر آئے گی. تو یہ ہے مسئلہ وحدت الوجود کے, واجب الوجود خدا کی ذات ہے, باقی سارا ضلع اور عکس ہے. جو اس کی ذات سے براہ راست فیض لے گئے انہوں نے حق کا بھی نعرہ لگا دیا. تو میرے دوستو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین حضرت عائشہ آ گئی تھی اس کیفیت میں. تو سرکار نے ان کو دیکھ کر فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں عائشہ. تو کہا عائشہ کون ہوتی ہے؟ کہا جی ابو بکر کی بیٹی. کہا ابو بکر کون ہے؟ کہا ابو بکر تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے. کہا ابو قحافہ کون ہے؟ تو سید عائشہ کہتی میں ڈر گئی اور میں گھر سے نکل گئی. ہم جیسے نکمے اور ذلیل لوگ اس لذت کو جان ہی نہیں سکتے. بس اس واقعے کو سن لیں آپ, صرف جو میں سنا رہا ہوں اس کو برکت کے لیے سن لیں آپ. ہم جیسے گھٹیا آدمی گھٹیا لوگ اس مسئلے پہ نہیں پہنچ سکتے. ہم صرف اپنے نوکری بچانے کے لیے نمازیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے. ہاں یہ صرف سنیں حصول برکت کے لیے, شاید اس واقعے کے کرم سے ہمارے کل پر ایک آدھ کوئی قطرہ گر جائے تو اللہ کرم فرما دے. تو فرمایا کہ کون عائشہ؟ کہنے کہ جی وہ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کیا چیز ہے؟ کون ہے ابو بکر؟ کہا جی ابو بکر تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے. کہا جی ابو قحافہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں ڈر گئی اور جب میں دوڑتے میں چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد آئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ تم کہاں پر تھی؟ تو کہا حضور میں تو ابھی آئی تھی, آپ نے کہا کہ تو کون؟ من انتی. تو میں نے کہا عائشہ. کہا من عائشہ؟ کہا بنت ابی بکر. ومن ابو بکر؟ تو کہا ابن ابی قحافہ. تو حضور تو ابھی آپ یہ فرما رہے تھے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا وہ ایک وقت مجھ پر ایسا ہوتا ہے, مجھ پر ایک سبحان اللہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ صرف میرا رب ہوتا ہے اور اس کے حضور میں ہوتا ہے. یہی مشاہدہ معراج میں ہے, یہی مشاہدہ کہ جب سرکار پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم سامنے تھے. حضرت جبریل نے کہا سلام کریں. سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے. کہا میں نہیں جانتا. کون ہے؟ وہ کہنے کہ آدم ہے. سلام کریں. جی السلام علیکم. اب بابی یہاں سے اڈی پکڑتے ہیں. کہنے کہ حضور کو تو یہ نہیں پتا تھا آدم کون تھے. تو میں نے کہا نماز کس کی پڑھا کر آئے تھے؟ شرم کرو تھوڑی سی یار. اب یہ مسجد اقصی میں نماز کس کی پڑھائی تھی آپ نے؟ کیوں نے نماز پڑھی تھی؟ کہاں جا کر؟ کوئی ہندو اگر یہ بات کرے تو سمجھ میں آتا. تم داڑھی رکھ کر مسلمان, تمہارا کام ہے حضور پر تنقید کرنا معاذ اللہ. اور تم ولایتی کافروں کو ڈھونڈ رہے ہو, دیسی جو تمہاری صفوں کے اندر ہے ان کا پہلے شکار کرو کہ جو تمہارے دنوں میں شک پیدا کر کے معاذ اللہ حضور کی محبت کو تمہارے دنوں سے نکالنا چاہتے. کہتے جی پہلے آسمان پر حضور کو خبر ہی نہیں تھی کہ آدم کون ہے. تو یہ استقبال نہیں چکر بیت المقدس میں استقبال کون کر رہا تھا؟ ممبر پر بیٹھ کے خطبہ کس نے پڑھا تھا حضور کے لیے کہ یہ ظاہر میں میرے بیٹے ہیں لیکن اصل میں یہ میرے باپ ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. تو یہ کس قدر بے شرمی ہے, اب دیکھ رہے ہیں اس قدر بے شرمی ہے کہ پہلے آسمان میں حضور نے انبیاء کو پہچانا نہیں. ابے وہ مقام وہ تھا جو تو نہیں سمجھ سکتا. مولا علی قاری کہتے وہ مقام تو اپنے مقصود کی طرف توجہ کا تھا. کون آدم اور کون نوح؟ کون ابراہیم اور کون عیسیٰ؟ فرمایا وہ استغراق کے تام کا مقام تھا اور قوت اس قدر روح انہماک تھی کہ رب کے جلووں کے اندر تھی کہ سامنے جو آ رہا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, وہ رب کے مشاہدوں میں سفر کرتے چلے جا رہے تھے. جبریل پکڑ کے کہتے ہیں حضور ان کو سلام کرے. فرمایا کون ہے یہ اور تو کون ہے؟ آئے ہائے. تو یہ وہ مرتبہ ہے فناہیت کا, یہ قرب کا, فنا کا اور بقا کا. یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص طور پر مرحمت فرمایا. تو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو جبرائیل آ کر کہتے ہیں آپ مجھ سے کہیے میں رب سے کچھ کہہ دوں، رب سے کچھ کہہ دوں، آپ مجھ سے کہیے. اور فرشتے تو یقیناً فإن اللہ مولاہ و جبریل وصال المؤمنین، محبوب ہم تمہارے مددگار، جبریل تمہارے مددگار. تو جبریل تو رب کی جانب سے مددگار ہے، قرآن کہتا ہے، تو وہ تو رب کی مدد لے کر آئے ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا جبریل تو کیا جا کر رب کو کہے گا، میری آنکھوں کے سامنے رب کے جلوے خود موجود ہیں، مجھے تیرے سہارے اور ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو چلے جا. یعنی اب وہ روح جو ہے وہ شہودی مرتبے پر آئی ہے، وہ شعوری مرتبے پر نہیں آنا چاہتی. شہود اور چیز ہے، شعور اور چیز ہے. ہم شعور میں بھٹک رہے ہیں، وہ شہود میں ہوتے ہیں. جو شہود میں ہوتے ہیں وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتے. اور قرآن اس لیے کہتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مرام کو بھی جانتے ہیں، مقصود کو بھی جانتے ہیں، انجام کو بھی جانتے ہیں. اور جملہ اس میں سن لیجئے آپ کہ یہ بڑی ہے. وہ دیکھو حضرت ابراہیم نے مدد نہیں لی ورنہ شرک ہو جاتا. اور میں نے کہا مولوی صاحب تھوڑا خیال کرو، تبلیغ جماعت، فضائل اعمال، تبلیغ نصاب، تھوڑا سا خیال کرو کہ اگر وہ مدد لے لیتے تو شرک ہو جاتا، تو کیا جبریل شرک کی دعوت دے رہے تھے؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو مدد دے رہے تھے، یہ کہتے جی مدد تحت الاسباب کی تو لی جاتی ہے، فوق الاسباب کی نہیں دی جاتی. یعنی میں آپ سے 10-15 روپے لے لوں ٹھیک ہے، آپ مجھے گھر تک موٹر سائیکل پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے، یہ اسبابی مدد ہے. کہتے یہ تو جائز ہے، یہ تو سلیقہ ہے، سماجی چیز ہے. ہم نے کہا واہ فرق دیکھو کیا بنیادی. کہتے سماجی مدد جائز ہے. ماں باپ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، استاد کی مدد سے پڑھ لیتا ہے، ڈرائیور کی مدد سے جگہ تک پہنچ جاتا ہے، تو کہا یہ تو سماجی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مدد وہ حرام ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے. جو ما فوق ال، ایک آخری نقطہ پیش کر رہا ہوں اور یہ ایسا ہے جو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. میں اپنے بزرگوں کا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ ختم کرتا ہوں. کوئی قدردان اس کو ملے تو وہ اپنی جھولی میں لے جائے اور مجھے دعا کرے. اب سنیے ذرا میرا جملہ، ان کی سب سے بڑی پھونپا یہ ہے تحت الاسباب اور فوق الاسباب. کہ تحت الاسباب مدد جائز، فوق الاسباب شرک ہے. تحت الاسباب مدد جائز، فوق الاسباب شرک ہے. یعنی مجھے گھر تک چھوڑ رہے ہیں، آپ نے مجھے اپنی گاڑی میں چھوڑ دیا، مدد آپ نے کی نا. کہ نہیں یہ جائز ہے، تو سماجی مدد ہے. تو میں نے کہا کون سی؟ کہا ان سے اگر یہ آپ یہ سمجھتے کہ یہ گاڑی کے بغیر ہی ہاتھ سے اٹھا کے گھر میں پہنچا دیں، کیونکہ اسباباً یہ نہیں ہوتا، عادتاً یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی عادتاً ہو یا غیر عادتاً، یہ اللہ رب العالمین مدد کرواتا ہے. ہاں میرے جیسے کمزور آدمی آپ کو گاڑی میں بٹھا کر لے جائے گا، کیونکہ میری طاقت اور بساط ایسی نہیں ہے، لیکن خدا کا جو ولی ہو وہ پلک جھپکنے میں تخت کو لا کر رکھ دے گا، کیونکہ اس کی طاقت ویسی ہے. تو یہ تم نے کیا ڈرامہ مچایا ہوا کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. فوق الاسباب میں بھی وہ خدا ہی کی مدد کا مظہر ہوتا ہے، اور تحت الاسباب میں تو ہوتا ہی ہے. اب اس قاعدے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کے اس واقعے پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب جو حضرت جبرائیل مدد دے رہے ہیں اور ابراہیم نہیں لے رہے، اب سوال کریں ان سے کہ یہ فوق الاسباب دے رہے تھے یا تحت الاسباب دے رہے تھے، یہ کون سی مدد؟ بہت بنیادی سوال ہے یہ. اب توجہ سے سنیے گا، حضرت ابراہیم مدد نہیں لے رہے. اب تمہارے اس فوق الاسباب اور تحت الاسباب کے قاعدے کو اگر اپنایا جائے تو ذرا یہ میرا قاعدہ سنیے آپ، اور اس بات کو سنیے آپ کہ جبرائیل مدد دے رہے ہیں، لو مدد، ابراہیم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جو مدد نہیں دے رہے ہیں تو وہ فوق الاسباب والی ہے یا تحت الاسباب والی ہے؟ فوق الاسباب والی ہے، تحت الاسباب والی ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک تحت الاسباب مدد لی جا سکتی ہے، فوق الاسباب مدد نہیں لی جا سکتی. اگر وہ تحت الاسباب والی تھی تو ابراہیم کو لے لینا چاہیے تھا، اور تم کہتے ہیں نہیں لی اس لیے کہ فوق الاسباب تھی، تو میں نے کہا پھر بھی ہم جیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے فوق الاسباب مدد دیتے ہیں، کیونکہ مدد تو وہ دے رہے تھے نا. اب ان کی مدد کی دو ہی جہتیں ہو سکتی ہیں، یا تحت الاسباب یا فوق الاسباب. اگر تحت الاسباب تھی تو لینے میں حرج نہیں تھا، بقول تمہاری فتووں کے، جس طرح کے سماجی مدد ہوتی ہے. اگر جبرائیل وہ تحت الاسباب والی مدد کر رہے تھے تو اس میں لینے میں تو کوئی حرج ہی نہیں تھا. میرا قاعدہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی منطق سمجھ رہے میری؟ تو لینے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، جس طرح کہ میں نے آپ سے مدد دی مجھے گھر تک چھوڑ دیں، استاد کی مدد لے کر. اگر اس قسم کی مدد تھی تو کیوں نہیں لی ابراہیم؟ وہ تو لینی چاہیے، اس میں تو شرک ہی نہیں ہے. اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم مدد لیتے تو شرک ہو جاتی، اس کا مطلب وہ فوق الاسباب تھی. اگر فوق الاسباب تھی تو اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ خدا جبرائیل کے ذریعے فوق الاسباب والی مدد بھیجتا ہے، مدد بھیجتا. یہ سب گورکھ دھندا ہے ادھر ادھر کا. اصل سے قاعدہ یہ ہے کہ اون حقیقی خدا کی ذات، مستقل بذات خدا کی ذات، وہی عطا فرماتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی جلا دیتا ہے، وہی مارتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین اسباب بناتا ہے. شفا اس نے دی، دوائی کو سبب بنایا، شفا اس نے دی، پانی کو سبب بنایا، شفا اس نے دی شہد کو سبب بنایا، شفا اس نے دی قلونجی کو سبب بنا دیا، شفا اس نے دی سرجیوں کو سبب بنا دیا، موت اس نے دی زہر کو سبب بنا دیا، موت اس نے دی چھری کو سبب بنا دیا، موت اس نے دی گولی کو سبب بنا دیا۔ تو دینے والی ذات وہ ہے جو اسباب میں منتقل ہوتی ہے۔ تو جب نفع کے اندر پانی، روٹی، شہد، قلنجی، یہ طبی چیزیں اگر اس کی مدد حقیقی کا مظہر ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم اور اولیاء نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ رب العالمین اس مسئلے پر ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اور یہ پورے مسلک کی بات ہے، میں نے 10-15 منٹ میں ہم نے مسکرا مسکرا کر سارے مسئلے حل کر دیے۔ پتا چلا ہے جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی، جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی۔ فانوی صاحب کہتے ہیں جی میرے ایک دادا تھے، وہ عرس میں جاتے تھے، عرس میں جاتے تھے رامپور کے اندر، دادا عرس پہ جاتے تھے، یہ عرس کو حرام کہتے تھے۔ اور پھر واقعہ لکھتے ہیں اشرف السوانح، میرے دادا عرس پر جاتے تھے، اشرف السوانح، اور جو نیٹ پر ہمیں سن رہا اگر وہ چاہتا ہے تو پھر ہم اس کو اسکین کر کے صفحہ بھیج بھی سکتے ہیں، یہاں پر ضرب علی کی طرح باتیں نہیں ہوتی ہے، تو میں واضح بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میرے دادا صاحب جب اس مزار پر گئے تو وہ جنگل میں تھا نا، تو ڈاکو آ گئے ایک دفعہ، تو عرس میں جو زائرین آئے ان کو ڈاکو لوٹنے لگے۔ تو کہتے ہیں میرے دادا بڑے بہادر تھے، ان کے پاس تلوار بھی تھی، انہوں نے تلوار لے کر اس ڈاکو کا مقابلہ کیا، لیکن دادا تنہا تھے، ڈاکو زیادہ تھے، انہوں نے دادا کو زخمی کیا اور دادا شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ہم بھی ان کو شہید کہیں گے، مزار بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مزار پر، تم بھی اس بات کو مان رہے ہو کہ مزار پر جو قتل ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، تم نے اپنے دادا کو شہید لکھا، اور جو وہاں پر آ کے جھگڑا کرتے ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں۔ تو طالبان تو تمہارے ہی آ رہے ہیں پھر، تمہارے دادا تو ہماری پارٹی کے تھے، تمہارے دادا ہماری پارٹی، وہ ڈاکو تو جو تھے وہ تمہاری پارٹی کے تھے، اس لیے کہ تم ان کے سپورٹر ہو۔ تبلیغی جماعت پہلے ذہن بناتی ہے، آگے بڑھاتی ہے پروسیس، اور پھر طالبان کے حوالے کرتی ہے، اور پھر وہ جا کے پھٹتا ہے۔ تو اصل ماں یہ ہے، اس لیے ایجنسیاں سروے کرتی ہے تو ریون سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، سمجھ لیں میری بات۔ ہماری ایجنسیاں خود بے غیرت ہے، اس ملک کی حامی نہیں ہے، ورنہ اگر تسلی سے دیکھ لے تو ان کے مدرسے، ان کے ایوان آج بھی پاکستان کی مخالفت پر پنپ رہے ہیں، اور بعید نہیں جو انہوں نے بنکر بنائے مدرسے، اور گلستان جوہر کی طرف جو مدارس بنائے اس کی دیواریں اتنی بڑی ہیں کہ اس کے اوپر کاریں چل سکتی ہیں۔ تو کوئی تم کو کیا اسرائیل مارنے کے لیے آ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہو؟ تو یہ کوئی ایک فکر ہے، یہ ایک، اور موت تو سب کو آنی، لیکن آپ حق کہہ کر اپنی زندگی کا حصہ ملاتے چلیں تاکہ اللہ رب العالمین، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مومن وہ ہوتا ہے، تو حق ہے بولیں، حق ہے اس کو ذکر کریں، 100 نہ مانگے تو 1 مانے، لیکن حق کی نمائندگی ہو جو ملک کی وفاداری کے لیے بھی ہو، دین کی وفاداری کے لیے بھی ہو۔ تو کہتے ہیں دادا تو ہو گئے شہید، دادا ہو گئے شہید۔ اب دیکھو نا داتا صاحب پر کتنے لوگ شہید ہوئے، داتا صاحب پر، اور کیا ان لوگوں نے، تو وہاں پر بھی ڈاکو انہی کی پارٹی کے تھے اور دادا ہماری پارٹی کے تھے۔ تو پیدا تو تم ہماری نطفوں سے ہوئے ہو، اور پھر ہمارے انکار کرتے ہو ہمارے بزرگوں کا۔ اب ذرا سنیے دادا، اب دادا ان کے تھے نا تو فضیلت الگ ہوگی، اگر میرے اور آپ کے دادا ہوتے نا تو پھر ہم کچھ بھی نصب بھی دیتی ہیں، لیکن دادا ان کے تھے تو مزار پر بھی گئے تب بھی توحید والے تھے، وہ وہاں پر عرس کرتے تھے تب بھی پکے موحد تھے، جنتی تھے، کیونکہ دادا ان کے تھے۔ اب سنتے ہیں، سنیے جناب، جب شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، تو کہتے کئی سالوں کے بعد رات کو دروازے پر دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا تو دادا کھڑے ہو، ایم سلیمان مٹھائی کا نیا ڈبا لے کر، مٹھائی کا، یعنی مختصر یہ کہ مٹھائی کا ڈبا لے کر کھڑے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا جی مٹھائی کھا لو۔ کہ دادا آپ کیسے آ گئے؟ چپ ہو جاؤ، مٹھائی کھاؤ۔ یہ تھانوی صاحب کرامت لکھ رہے ہیں، تو کہ جی مٹھائی کھا لی۔ یہ میں نوجوانوں کے لیے تھوڑا اس انداز میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے، اور آپ چوراہوں پر، گلی کوچوں پر جب آپ باتیں کرتے ہو تو یہ باتیں کرو، کہا کہ دیکھو جنو یہ ہو سکتا ہے تو پھر غوث اعظم کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے جی مٹھائی کا ڈبا نہ، رات کو مٹھائی، تو دوسرے دن دادا پھر آ گئے، تیسرے دن پھر آ گئے، چوتھے دن پھر آ گئے۔ کہ دادا روزانہ ہی آپ آتے ہو؟ تو کہا یہ روزانہ تمہیں میں مٹھائی دوں گا لا کر، کیونکہ اس دور میں بڑی غربت تھی تھانوی صاحب پر، تو ان کے گھر میں مٹھائی کھانے کے پیسے نہیں، دادا لے آتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جناب دادا صاحب نے، داتا نے فرمایا، دادا صاحب نے فرمایا کہ تم جب تک اس راز کو فاش نہیں کرو گے میں روزانہ آؤں گا۔ کہنے لگے ایک دن لوگ بستی والے کہنے لگے پتہ نہیں مٹھائیاں تمہارے گھر بہت آتی ہیں، تو کہنے لگے نہیں وہ ہمارے دادا آتے ہیں۔ تو کہا جب راز فاش کر دیا تو دادا آنا بند ہو گئے۔ یہ تھا نہیں سمجھ لکھا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سوال اس میں آخری تبلیغیوں سے کہ مرنے کے بعد تو بندہ ختم ہو جاتا بقول تمہارے، تو یہ دادا کو جسم کیسے ملا اور ایڈریس کیسے پتا چلا کہ میں رامپور سے تھانہ بھون کیسے پہنچوں گا؟ اور ظاہر سی بات ہے مرے ہوئے 10-15 سال ہو گئے تو گلیاں ملیاں بھی تبدیل ہو گئی ہوں گی، جو چھوٹا گھر تھا وہ 3 منزلہ بن گیا ہوگا، تو اب پورا نقشہ ہی چینج ہو گیا نا. تو اس میں باقاعدہ اس دروازے پر پہنچ گئے اور دروازے پر انہوں نے دستک دی اور مٹھائی کہاں سے لائی وہ. تو میں نے کہا جب ان کی روح کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے تو یقیناً غوث اعظم کی روح بھی اس بارے میں تصرف فرماتی ہے. جب اسماعیل دہلوی کے پیر کو دہلی میں غوث اعظم کی روح بغداد سے آ کر بقول ان کے کہ سلسلہ قادریہ میں، اور لکھتے ہیں کہ جب ہمارا پیر بالغ ہوا تو بخارا سے چلی نقشبندی کی روح شیخ نقشبند کی، اور بغداد سے چلی غوث اعظم کی روح، اور دونوں روحیں آ کر جھڑنے لگی، پھر اتفاق ہوا دونوں نے بیک وقت فیض دیا، اور ہمارے پیر سید احمد رائے بریلی کو کہتے ہیں کہ جناب سارے سلسلے میں بڑھایا. میں نے کہا جب فیض تمہارے پیر کو ملنا ہو تو غوث اعظم کو پتا چل جاتا ہے کہ جناب وہ بالغ ہو چکا ہے، اور غوث اعظم کو پتا چل جاتا ہے وہ دہلی میں ہے، غوث اعظم کو پتا چل جاتا ہے کہ کب پہنچنا ہے. تو جب تمہارے پیر کو فیض دینا ہو تو غوث اعظم آ بھی جاتے ہیں، فیض بھی دے دیتے ہیں، اور ہم ختم قادریاں پڑھتے رہے تو کہتے ہیں نہیں تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بدعت ہو جائے گا. تو یہ ساری جو ہے گھر کی منمانی باتیں ہیں. تو قرآن کا یہ سچا فلسفہ ہے، اور وصیت میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ آپ اولیاء کے مسلک پر رہیے، مزاروں والوں سے محبت رکھیے، اور دعا کریں کہ جو ان کا حال ہے اللہ ہمارا حال کرے، ان کے قدموں میں اللہ ہمارا حشر کرے. کسی کو برا لگے تو لگے، میں مزار والوں کا چاہنے والا ہوں، میں اولیاء کا چاہنے والا ہوں، اس لیے چاہنے والا ہوں کہ وہ اللہ کے چاہنے والے ہیں. بس ہمارا مسلک یہی ہے، ہمارا مذہب یہی ہے، ہم محبان اولیاء ہیں، یہ ہمارے مسلک کا ٹائٹل ہے. تو لہذا ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ولیوں کی تعریف نہیں کریں گے تو کیا سکھوں کی تعریف کریں گے؟ ولیوں کی تعریف کریں گے نا. تو یہ ولیوں کی تعریف میں نے جملے کہیں، اور وصیت میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو بقیہ عمر بچ گئی ہے ان مزار والوں سے محبت میں گزارے، اہل اللہ کی محبت میں گزارے، اللہ کے نبیوں کی محبت میں گزارے، ان کا ادب کرتے ہوئے گزارے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے، اور دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں قدمین شریفین سبز جالی کا تصور کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چند جملے عرض کر دیجئے کہ رسول اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت ہو. والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبيبك خير الخلق كلهم. يا إله العالمين جتنے افراد آئے تمام کی حاضری قبول فرما، صحت